الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. سورۃ الشعراء کا مطالعہ کر رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ پچھلی مرتبہ کی نشست میں جاری تھا اور اس زمن میں رب العالمین کی صفات اور اس کے انعامات کا بڑا خوبصورت بیان تھا جس پر پچھلی مرتبہ جمعے کی نشست میں گفتگو مکمل ہوئی تھی. وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 81 تک مطالعہ مکمل ہوا تھا، تاہم آیت نمبر 78 سے ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آج کی نشست کا آغاز کر رہے ہیں. رب العالمین کا تعارف کراتے ہوئے، تذکرہ کرتے ہوئے، اس کے انعامات اور احسانات کا ذکر فرماتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام یوں فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے گویا قرآن میں ان کے الفاظ کو نقل فرمایا، الذی خلقنی، وہ اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہ میرا رب ہے. فہو یہدین، بس وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، چاہے وہ دنیا کے راستے ہوں یا آخرت کی تیاری کے راستے، وہ اللہ ہی دکھاتا ہے. والذی ہو یطعمنی ویسقین، اور وہ اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے. اس پر بھی پچھلی مرتبہ بات ہوئی تھی کہ یہ عاجزی کا، انکساری کا بیان بھی، کہ کل خیر، کل نعمت، کل شکر یہ تو منسوب کیا جائے اللہ کی طرف، لیکن کوئی شر آ گیا، کوئی برائی آ گئی، کوئی مشکل آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی تو اپنی طرف اس کو منسوب کر لیا گیا. جب میں بیمار ہوتا ہوں، فہو یشفین، تو وہ اللہ ہے میرا رب، وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے. والذی یمیتنی، اور وہ ہے کہ جو مجھے موت دے گا، ثم یحیین، پھر مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا. تو یہ دنیا کا کھانا پینا، یہ دنیا کا رہنا، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. تو اللہ ہی ہے جو کھلاتا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو پلاتا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو بیماری کے موقع پر شفا دیتا ہے، لیکن وہ موت بھی دے گا اور وہ دوبارہ زندگی بھی عطا فرمائے گا. یہ ہے اصل مسئلہ جو ہم سب کو اللہ کے حضور حاضری دینی ہے. آج کا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں، مزید ان کی زبان مبارک پر یہ کلمات اللہ نے جاری فرمائے، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ اللہ ہے کہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ بدلے کے دن میری خطاؤں کو وہ معاف فرما دے گا. آخرت کا خوف پیغمبروں کو بھی ہوتا تھا، حالانکہ آخرت کی تیاری کا ذکر ہمیں پیغمبروں کے ذریعے ملا، اللہ کا تعارف ہمیں پیغمبروں کے ذریعے ملا، اور اللہ کن باتوں سے راضی ہوگا، کن باتوں سے ناراض ہوگا، اس کی تفصیل بھی ہمیں پیغمبروں نے بتائی. مگر ان پیغمبروں کا عالم بھی یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار، وہ بھی اللہ کے حضور عاجزی ان کے ساری اختیار کریں، وہ بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بنتے ہوں، جیسے کہ ان کلمات میں ہمارے سامنے آئے کہ وہ میرا رب ہے کہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ بدلے کے دن وہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے گا. یہ بھی ایک اصولی بات جان لیجئے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی رہنا چاہیے. اور پیغمبروں کا عالم تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے. آدم علیہ السلام کی دعا دیکھ لیجئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں الفاظ ہیں آدم و حوا علیہ السلام دونوں کے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اے اللہ کا تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا، ہمیں بخش نہ دیا، لنکونن من الخاسرین، تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوف آخرت کی وجہ سے رویا کرتے تھے، کبھی رات کی تنہائیوں میں، تہجد کی نماز میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رونے کی یہ کیفیت بھی بیان ہوئی کہ سینے سے ایسی آواز آتی جیسے چولہے پر ہانڈیاں ابل رہی ہو. اگر پیغمبروں کو یہ خوف آخرت کے اعتبار سے، جو کہ معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، تو آپ سوچئے آپ کو اور میرا معاملہ خوف آخرت کے حوالے سے کیسا ہونا چاہیے. تاہم اصولی بات یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو. حدیث شریف میں ذکر آتا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. یہ دونوں کیفیات بیک وقت ہوں تو یہ ایمان کی علامت ہے کہ بندے کے دل میں ایمان موجود ہے. آگے ابراہیم علیہ السلام کی مزید دعاؤں کا ذکر ہے. وہ دعا فرماتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے اور میرے ذکر کو بعد والوں میں جاری کر دے. اور اللہ رب العالمین نے دعا ایسے قبول فرمائی کہ ہر نماز میں التحیات میں جب آخر میں قیدے میں بیٹھتے ہیں تو درود شریف کا اہتمام ہوتا ہے، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وہ یہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کو جاری و ساری فرما دیا. مزید دعا فرما رہے ہیں کہ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے. پھر عاجزی کا بیان ہے، حالانکہ اللہ کا تو اپنے پیغمبروں کے لیے وعدہ ہے. 20 پارے کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں والسلام علی المرسلین، اللہ کی طرف سے سلامتی کا اعلان ہے مرسلین کے لیے، پیغمبروں کے لیے، مگر ان پیغمبروں کی عاجزی بھی دیکھی کہ وہ بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اللہ کی رحمت کے محتاج. اے میرے رب مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے. اور اپنے والد کے لیے دعا کر رہے ہیں، وَغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے باپ کو بخش دے میرے رب کہ بے شک وہ ان لوگوں میں سے ہے جو صحیح راہ پر نہیں ہے، جو گمراہی کے راستے پر چل پڑے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل اول دور میں تھا، بعد میں جب واضح ہوا کہ باپ شرک پر ہی اڑا ہوا ہے، بت فروش بھی ہے، بت تراش بھی ہے، بت پرست بھی ہے، تو پھر قرآن حکیم بتاتا ہے کہ وہ اپنے والد کے لیے اللہ کے حضور مغفرت مانگنے سے رک گئے. سورہ توبہ آیت نمبر 114 میں اس کا ذکر ہے، تبرع من، جب واضح ہو گیا کہ باپ شرک پر ہی اڑا ہوا ہے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کے لیے پھر مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دیا. کافروں کے متعلق یاد رکھیے کہ مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے. اور دنیا سے چلا گیا تو اپنا ہدایت کی دعا ہو سکتی ہے، نہ مغفرت کی دعا ہو سکتی ہے. مزید دیکھیے کس قدر خوف تاری آخرت کے اعتبار سے، ولا تخزنی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے رسوا نہ کرنا جبکہ سب لوگوں کو کھڑا کیا جائے. اللہ تو اپنے پیغمبر کو اعزاز عطا فرمائے، لیکن آج زمین پر جب پیغمبر موجود تھے تو ان کی عاجزی کا بیان قرآن یہاں نقل کر رہا ہے کہ اے میرے رب مجھے رسوا نہ فرمانا اس دن کہ جب سب لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا. کیسا ہوگا وہ دن؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئیں گے نہ بیٹے کام آئیں گے. یہ دو اہم ترین محبتیں ہیں دنیا کی، اور انہی کو قرآن فتنہ بھی قرار دیتا ہے. سورۃ تغابن کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، آزمائش کا باعث ہیں. انہی کی محبت میں ڈوب کر انسان حلال حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے، انہی کی محبت میں ڈوب کر انسان اللہ کے پیغام کو، اللہ کے احکامات کو اور دین کے تقاضوں کو فراموش کرتا ہے. فرمایا کہ اس دن یہ مال اور بیٹے کام آنے والے نہیں. الا من اتى الله بقلب سلیم، یہ بڑے پیارے الفاظ آئے، سوائے اس کے کہ جو قلب سلیم لے کر آئے، سلیم سلامت سے، ثابت صحیح درست. کون سا دل جو ثابت دل ہو، کون سا دل جس میں سلامتی ہو، جو صحیح ہو، جو درست ہو. کیا مطلب؟ وہ دل کہ جس میں اللہ کی یاد موجود ہو، وہ دل جس میں اللہ کا خوف موجود ہو، وہ دل جس میں امیدیں ہوں تو اللہ کی ذات سے، وہ دل کہ جس میں محبت ہو تو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، وہ دل جس میں چاہت ہو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی، وہ دل جس میں خوف ہو اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کے احساس کے حوالے سے. یہ قلب سلیم جو لے کر آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. آج دل میں خوف ہوگا تو مال بھی انسان حلال پر کمائے گا، جائز میں خرچ کرے گا. آج دل میں اللہ کا خوف ہوگا، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہوگا، تو اولاد کی تربیت اس طرح کرے گا کہ یہ اولاد کل صدقہ جاریہ بن سکے، وبال جان نہ بن جائے، وہ دل مطلوب ہے اللہ کو، خشیت الہی سے معمور، جس میں دل جس دل میں اللہ کی خشیت موجود ہو، اللہ کا خوف موجود ہو، اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد، اللہ ہی سے امیدیں، اللہ ہی سے سب سے بڑھ کر محبت، اللہ ہی کا خوف سب سے بڑھ کر، یہ قلب سلیم ہے. جو یہ لے کر آئے گا اس کے لیے فائدہ ہے. باقی مال ہو، اولاد ہو، کاروبار ہو، کرسی ہو، اقتدار ہو، جائیدادیں ہوں، سب ہی پڑا رہ جائے گا. کیا خوب کسی نے کہا کہ دو گز کفن کے حصول کے لیے زندگی بھر انسان اپنے آپ کو کھپاتا رہتا ہے. کتنا کھپایا؟ گیا تو کیا لے کے گیا؟ دو گز کفن. وہ بھی کب؟ جب حالات ایسے ہوں کہ کفن دینا، دفن کرنا ممکن ہو. جو ڈوب کر مر گیا، جو ایئر کریش میں چلا گیا، جو زلزلے میں چلا گیا، جو سیلاب کی نظر ہو گیا، اسے کہاں نہ قبر نہ کفن نصیب ہو. مگر یہ دو گز کفن کے لیے آدمی ساری زندگی کے جتن کر رہا ہوتا ہے، یہ کچھ کام آنے والا نہیں جس کے پیچھے آج تم دیوانے بنے بیٹھے ہو. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر جو قلب سلیم لے کر آئے گا، سلامت دل لے کر آئے گا، وہ ہے جس کو اللہ کے ہاں فائدہ ملے گا. اللہ ہمیں ایسا ہی قلب سلیم عطا فرمائے، دل ثابت عطا فرمائے، دل صحیح عطا فرمائے، کہ جس میں پھر عرض کروں سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہو، جس میں خوف ہو تو اللہ کا خوف ہو، جس میں امیدیں ہو تو اللہ کی ذات سے ہو، جس میں توکل اور اعتماد کی کوئی روش ہو تو اللہ کے حوالے سے ہو، جس میں کوئی شوق ملاقات ہو تو اللہ سے ملاقات کا، جس میں کوئی خوف ہو اور احساس ہو تو اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف اور احساس ہو. یہ قلب سلیم اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. اس کے بعد ارشاد ہوا کہ جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی اور جہنم گمراہ لوگوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی. اے اللہ، ہم مجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، اور اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ قرآن کا بنیادی پیغام سارے انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے کھلا ہوا ہے. وہ ہے اصل معاملہ آخرت کا، وہاں کے یہ نتائج ہیں. اب تم دیکھو کس نتیجے کے لیے آج تم جتن کر رہے ہو، کس نتیجے کے حصول کے لیے آج تم محنت کر رہے ہو کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاک ہی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور کل کیا ہوگا؟ مشرکین کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے. ارشاد ہوا، کہا جائے گا کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کی تم پرستش کرتے تھے اللہ کے سوا، کیا وہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ آج پکار کر دیکھ لو، ہے کوئی اللہ کے سوا جس کا اختیار چلتا ہو؟ جیسے ایک اور مقام پر قرآن کہتا ہے، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کسی کو جواب دینے کی سکت اور طاقت نہیں ہوگی. اللہ ہی کی طرف سے اعلان ہو جائے گا، للہ الواحد القہار، اللہ جو کہ اکیلا ہے، قہار ہے، غلبہ رکھنے والا ہے، کل کا کل اختیار اس اللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ وتعالی کا ہوگا. تو کہا جائے گا، بتاؤ کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کی تم پرستش کرتے تھے، جن کی تم پوجا پاٹ کرتے تھے اللہ کے مقابلے میں، کیا وہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں، کچھ بدلہ لے سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس کے بعد ذکر ہوا کہ یہ لوگ اور گمراہ اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے. اللہم لا تجعلنا معہم، اے اللہ ایسے گمراہوں میں، ایسے مشرکوں میں، ایسے کافروں میں ہمیں شامل نہ فرما. مزید ارشاد ہوا کہ اس ابلیس کے بھی تمام کے تمام لشکر وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور وہاں ان کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہوگا، ایک دوسرے پر بلیم ڈال رہے ہوں گے، ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے ہوں گے. وہ کوئی کہے گا تو نے مروا دیا، دوسرا کہے گا تم نے مروا دیا. کوئی کہے گا تمہاری آنکھیں اندھی تھیں، تمہیں حق دکھائی نہیں دیتا تھا، کیا تمہارے کان بہرے ہو گئے تھے، تمہیں حق سننے کی سکت نہ رہی تھی، تم نے پچھلوں کے انجام سے عبرت حاصل کیوں نہ کی. کوئی کہے گا تو بڑا تھا، تو نے مروا دیا. وہ بڑا اور چھوٹا، یہ مضمون 6 مرتبہ قرآن میں آیا، یہ موضوع 6 مرتبہ قرآن میں آیا. سب سے پہلے سورۃ البقرہ میں آیا تھا. کچھ چھوٹے ہوتے ہیں جو پیچھے چلتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں جو لیڈر بنے بیٹھے ہوتے ہیں. کچھ لیڈر ہوتے ہیں، کچھ فالوورز ہوتے ہیں، کچھ لیڈر ہوتے ہیں، کچھ اکثر ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں. تو جو گمراہ قسم کے قائدین، گمراہ قسم کے لیڈر ہوں گے، ان کو نیچے والے کہیں گے تم نے مروا دیا. وہ ان کو برا بلا کہیں گے، تم اندھے تھے، بہرے تھے، تمہارے پاس آنکھیں نہیں تھی کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو بلیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے پر الزام ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہوگا. قرآن نے فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 95 میں، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اکیلے رب العالمین کے حضور پیش ہوگا، کوئی بڑا چھوٹے کی طرف سے، کوئی چھوٹا بڑے کی طرف سے جواب نہیں دے گا. سورہ لقمان کے آخر میں آتا ہے کہ باپ بیٹے کی جگہ جواب نہیں دے گا، بیٹا باپ کی جگہ جواب نہ دے گا، ہر ایک کو اپنا جواب خود پیش کرنا ہوگا۔ امام غزالی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، باپ روٹی کھا لے تو بیٹے کی بھوک نہیں مٹتی، اور دوا کڑوی ہو اور باپ پی لے تو بیٹے کو شفا نہیں ملتی۔ ہر ایک نے اپنے حصے کی روٹی خود کھانی ہوتی ہے، ہر ایک نے اپنے حصے کی دوا خود لینی ہوتی ہے، ہر ایک نے اپنی تیاری خود کرنی ہے، ہر ایک نے اپنا جواب کل خود دینا ہوگا۔ اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ تو ارشاد ہوا کہ ابلیس کے لشکر بھی سب کے سب جمع کر دیے جائیں گے اور ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، اللہ کی قسم وہ کہیں گے ہم تو بے شک کھلی گمراہی میں تھے جبکہ ہم تمہیں تمام جہان والوں کے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے تھے۔ کسی کو بت کے اوپر غصہ آ رہا ہوگا، مٹی کے بت اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے، کسی نے شیطان کی پوجا پاٹ کر رکھی ہوگی، وہ اس پر غصہ ہو رہا ہوگا، بڑا ہی ہم نے ظلم کیا، بڑے ہی گمراہ ہم لوگ تھے کہ جب ہم تمہیں معبود بنا بیٹھے تھے۔ شیطان کو بھی لوگ معبود بنا لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن حکیم میں سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں ذکر آیا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا، تم یہ حکم نہیں دیا تھا، الا تعبدوا الشیطان کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ شیطان کی عبادت کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی نماز پڑھتا ہے؟ اس کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے؟ نہیں۔ شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی پر عمل کرنا، شیطان کی بات کو ماننا اللہ کی بات کے مقابلے میں، شیطان کے بنائے ہوئے معاملات یا شیطان کے سکھائے ہوئے معاملات پر عمل کرنا اللہ کے حکم کے مقابلے میں شیطان کی عبادت ہے۔ یہ عبادت کبھی دولت کی بھی ہوتی ہے۔ حدیث شریف بخاری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، ایسا بندہ بن گیا مال کا، ایسا مال کے پیچھے دیوانہ کہ اللہ کے احکامات پامال۔ کوئی نوٹوں کو سجدہ تھوڑی کرتا ہے، کوئی نوٹوں کے لیے روزہ تھوڑی رکھتا ہے، کوئی نوٹوں کا طواف تھوڑی کرتا ہے، لیکن نوٹ کے پیچھے اتنا دیوانہ، نوٹ کے پیچھے اتنا دیوانہ کہ اللہ کے احکامات کو اس نے پامال کر دیا، حلال حرام کی تمیز ختم کر دی، تو یہ نوٹ، یہ روپیہ پیسہ اس کا معبود بن گیا۔ شرک صرف کسی بت کے سامنے جھک کر ہی نہیں ہوتا، عبادت صرف مٹی کے بنے ہوئے بت کی ہی نہیں ہوا کرتی، اللہ کے مقابلے میں کچھ اور، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم، اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی اور کی محبت، بلکہ اللہ کی محبت کے برابر کسی کی محبت کو کیا جا رہا ہے، تو وہ بندگی میں آ جاتا ہے، وہ عبادت میں آ جاتا ہے۔ تو کوئی شیطان کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا، کوئی اپنے بتوں کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہیں گے ہمیں تو مجرموں نے گمراہ کیا، فما لنا من شافعین، اب ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں، ولا صدیق حمین، نہ کوئی ہمارا غمخوار دوست ہے کہ ہماری اس مشکل میں کام آ جائے، اس تکلیف میں کام آ جائے، ہماری مشکل کو دور کر دے، ہمارے عذاب کی کیفیت کو کم کر دے، ہماری غم گساری کر لے، ہمارے غم میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے، کوئی آج ہمارا دوست نہیں۔ فلو ان لنا کروتن فنکون من المؤمنین، بس کاش ہمارے ایک مرتبہ دنیا میں دوبارہ لوٹنے کا موقع ہو، ہم ایمان والے ہو جائیں گے۔ یہ ہیں کل کی حسرتیں، اور یہ انعام اور احسان اللہ کا، آج آپ کی میری آنکھیں کھلی ہیں، اللہ نے آپ کو مجھے بتا دیا کل کیا پیش آنے والا ہے تمہارے ساتھ، یہ انعام ہے اللہ کا۔ آج آنکھ کھلی ہے تو حق کو دیکھ لو، آج کان کھلے ہیں حق کو سن کر قبول کر لو، آج دل زندہ ہے حرکت کر رہا ہے قلب سلیم بنا لو، آج مہلت ہے پلٹ آؤ اللہ کی طرف، آج بات سمجھ آ رہی ہے توبہ کر لو، جھک جاؤ اللہ معاف کر دے۔ لیکن کل کوئی فائدہ نہیں، کل تو بڑی بات ہے۔ دنیا میں آج ڈوبتا ہوا فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے آیت نمبر 90 سے 92 میں، ڈوبتا ہوا غرق ہوتا ہوا فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، اللہ نے فرمایا کہ ابھی ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو بڑی پوری خدائی کے دعوے کیے تھے۔ تو آج، یعنی فرعون کو ہم آج کہہ رہے ہیں دنیا کے اعتبار سے، آج تو غرق ہوتا ہوا فرعون جب وہ پردے ہٹتے ہوئے دیکھتا ہے وہ ایمان لے آتا ہے، تو کل کون ایمان نہیں لائے گا؟ لیکن کل ایمان لانے کا، عمل کرنے کا موقع نہیں، وہ آخرت دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے۔ کل ہے نتائج، کل ہے بدلہ، کل ہے جزا، آج ہے مہلت، آج ہے عمل کا موقع، آج ہے دار العمل، دار الامتحان، یہاں امتحان ہے، یہاں موقع ہے، یہاں عمل کی مہلت باقی ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ عالم نزع تاری نہ ہو جائے، ما لم یغرغر، وہ موت کا غرغرہ وضو کا قبض ہونا، اس کے پہلے پہلے توبہ کر سکتے ہو، لیکن جب اس عالم سے اس عالم میں چلنے لگے، وہ عالم نزاع طاری ہو گیا، وضو قبض کرنے کا معاملہ شروع ہو گیا، تو آج قبول نہیں کل آخرت میں کیسے قبول ہو جائے گا؟ یہ ہے کل کی حسرت، یہ ہے کل کی حسرت. بڑے بڑے فرعون، شداد، حامان، نمرود، ابو جہل، ابو لہب بھی چاہیں گے اے ہمارے رب ایک مرتبہ موقع دے دے، ایک دفعہ پلٹنے کا موقع دے دے، ہم ایمان والے بن کر دکھا دیں گے، ہم وہ کریں گے جو تو چاہے گا، اب ہم وہ نہ کریں گے جو تجھے ناپسند ہے. اللہ بھی فرمائے گا زندگی ایک مرتبہ دی گئی تھی. یہ ہے جو اللہ کا احسان آپ پر مجھ پر ہے کہ آج سمجھا دیا. اب ہم دیکھیں کہ ہم کس کو تیار کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کیا بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگز بنا لیں، قبر میں جائیں گے بلڈنگ کھڑی رہ جائے گی. سیدنا علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے خوبصورت چہرے تھے، آج وہ مٹی مٹی ہو گئے. کتنی پیاری آنکھیں تھیں، آج وہ مٹی کے اندر مل چکی ہیں. کتنے ہی ڈیل ڈول والے زبردست کڑیل جوان تھے، آج ان کا جسم مٹی کا حصہ بن چکا ہے، کیڑے مکوڑے کھا چکے ہیں. کتنے محلات ہیں جو کھڑے ہیں، مگر مکان اور محل کی مکین رہنے والے وہ قبر میں جا چکے ہیں. جانے والوں کی بیویوں نے اور نکاح کر لیے، جانے والوں کے بچوں نے اپنے معاملات کو سدھارنا شروع کر دیا. آج جانے والوں کے گھر والے باتیں کرتے ہیں، مگر جانے والے تک ان کا کوئی اب رابطہ نہیں ہے. یہ ہے اصل مسئلہ، یہ ہے کل کی حسرت. فلو ان لنا کروۃ فنکون من المؤمنین، بس کاش ایک مرتبہ دوبارہ ہمیں لوٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مؤمنین میں سے ہو جائیں گے. ارشاد ہوا جو آیات اس سورہ مبارکہ میں بار بار دہرائی گئیں ہر رکوع کے اختتام پر، اب وہ آیات آ رہی ہیں. ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے. وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ ہوئے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب عزیز، کل اختیار رکھنے والا غالب بھی ہے، الرحیم مسلسل رحم فرمانے والا بھی ہے. یہ الفاظ بار بار اس سورہ مبارکہ میں آئے، وہ اللہ ایسا غالب ہے کہ ایسے مجرمین کو سزا دے، اور وہ اللہ ایسا رحیم ہے کہ قلب سلیم لے کر آنے والوں کو اپنی رحمتوں سے نواز دے گا. اللہ ایسے ہی رحمت کے مستحق بننے والوں میں ہم سب کو بھی شامل فرمائے. اب ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد جس ترتیب سے پچھلی صورتوں میں پیغمبروں کے واقعات آتے رہے، اب اس ترتیب سے بات آگے بڑھ رہی ہے. نوح علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے. اس سے قبل سورۃ الاعراف آٹھویں نوے پارے میں ہے، اس میں بھی چھ پیغمبروں کے واقعات آئے. پھر سورہ ہود جو بارہویں پارے میں واقع ہوئی، اس میں بھی چھ پیغمبروں کے واقعات آئے. اب سورۃ الشعراء میں وہی انداز ہے کہ ان چھ رسولوں کے حالات اور واقعات ہمارے سامنے آئیں گے. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. یہ بھی بڑا ایک دلچسپ انداز ہے. نوح علیہ السلام تو اکیلے تھے نا اپنی قوم کی طرف. کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. یہ انداز قرآن میں کئی ایک مرتبہ آیا. بات ایک پیغمبر کی ایک رسول کی ہو رہی ہوتی ہے، اللہ فرما رہے ان کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. کیا مطلب؟ اللہ کے ہر ہر پیغمبر کو بھیجا اللہ ہی نے. یہ اختیار اللہ کا تھا کہ وہ انسانوں میں سے کن کو چنے اپنا رسول بنانے کے لیے. اب اگر کوئی کسی ایک رسول کا انکار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالی کے اس اختیار کا انکار کرتا ہے جس کی بنیاد پر اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما کر بھیجتا رہا. ایک رسول کا انکار اللہ کے اختیار کا انکار، اور جب اللہ کے اختیار کا انکار ہوا تو اللہ کے سارے رسولوں کا انکار ہو گیا. بات سمجھ آ رہی؟ سورۃ البقرہ میں کئی سال پہلے ہم نے بات پڑھی تھی، یا کچھ سال پہلے ہم نے بات پڑھی تھی کہ یہود نے جبریل علیہ السلام سے دشمنی اختیار کر لی، اور انہوں نے یہ الزام لگایا جبریل علیہ السلام پر کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جبریل غلط چلے گئے. معاذ اللہ، یہ وحی آنی چاہیے تھی قرآن کی آخری کلام کی بنی اسرائیل میں، یہ جبریل نے غلطی کی اور یہ چلے گئے بنی اسماعیل میں. معاذ اللہ، اللہ نے فرمایا کہ جو جبریل کا دشمن ہے اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے. کیوں؟ اللہ کے ایک فرشتے کا انکار، اللہ کے ایک فرشتے پر الزام، اللہ کے اس اختیار کا انکار ہے اور اللہ پر الزام دھرنا ہے معاذ اللہ، کہ جس اختیار کی بنیاد پر اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا مختلف کاموں پر. یہ بات بھی سمجھ آ گئی. اب اگلا مسئلہ سمجھ لیں جو علماء بیان کرتے ہیں, اللہ کے کسی ایک حکم کا انکار, اللہ کے اختیار کا انکار ہے جس کی بنیاد پر اللہ حکم دیتا ہے, اور ایک حکم کا انکار سارے احکامات کے انکار کے برابر. اس لیے اگر آج کوئی قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے وہ کافر ہے. کوئی کہے جی ایک ہی آیت کا تو انکار کیا, نہ, ایک آیت کا انکار, اللہ کا انکار جس نے اپنا کلام نازل کیا, اللہ کے اختیار کا انکار جس کی بنیاد پر وہ اپنا کلام نازل کرتا ہے, وہ تم نے سارے کلام کا انکار کر دیا. اللہ کے کسی ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کے انکار کے مترادف. یہودی لاکھ اللہ کو مانے, لاکھ موسیٰ علیہ السلام کو مانے, لاکھ تورات کو مانے, لاکھ آخرت کو مانے, وہ کافر ہے. کیوں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا. عیسائی لاکھ اللہ کو مانے, لاکھ بائبل کو مانے, لاکھ آخرت کو مانے, وہ کافر ہے کیونکہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا. ایک کا انکار سب کا انکار, اور ایک حکم کا انکار سارے احکامات کا انکار. اسی سے مسئلہ ایک اور سمجھ لیں, بے نمازی جو کہ مسلمان ہے وہ مسلمان رہے گا, ہے بہت بڑا مجرم, بہت بڑا گناہگار, بہت اپنے اوپر ظلم کرنے والا, لیکن وہ مسلمان رہے گا اور بے نمازی کا جنازہ بھی ہم پڑھیں گے. لیکن کوئی نماز کے فرض ہونے کا انکار کر دے وہ کافر ہو جائے. لاکھ وہ زکات دینے کی بات کرتا ہے مثال کے طور پر, لاکھ وہ روزے کی بات کرے, حج کی بات کرے, نماز کے فرض ہونے کا انکار کر دے گا کافر ہو جائے. یہ ہے مسئلہ. تو یہاں بھی کیا بات آئی, قوم نوح نے, نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. پیغمبر تو ایک آ رہے ہیں مگر ایک کو جھٹلانا سارے ہی پیغمبروں کو جھٹلانے کے برابر مترادف ہے. یہ ذکر میں نے آپ کے سامنے رکھا. یاد کرو جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ڈرتے نہیں ہو, بھائی یہ بڑا پیارا لفظ ہے, دیکھو یہ تمہارے پیغمبر تمہیں میں سے ہیں, تمہاری زبان بولتے ہیں, تمہارے معاشرے میں رہے, ان کی زندگی, ان کا کردار تمہارے سامنے, اور ان کو تم سے ہمدردی ہے, اور یہ تمہیں بھائیوں کی طرح اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, بھائیوں کی طرح تمہارے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں, بھائیوں کی طرح تمہارے ساتھ غم گساری کر رہے ہیں, اس میں آپ کے لیے میرے لیے پیغام کیا ہے؟ اب تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, اب انسانیت تک پیغام پہنچانا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری ہم نے بھائیوں والی ہمدردی کی طرح ادا کرنی ہے. جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, دیکھ سکتا؟ وہ کسی جانور کو جلتا ہوا آدمی نہیں دیکھ سکتا, انسان کو کیسے دیکھ سکتا ہے, اپنے بھائی کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو جو ہمدردی ایک بھائی کو بھائی سے ہوا کرتی ہے کہ یہ آگ میں نہ جلے, اس پر تکلیف آئے تو میں اس کے آرام کا خیال کروں, بیمار ہو تو میں اس کی عیادت کروں, دوا کا اہتمام کروں, جیسے تمہیں اپنے بھائیوں سے یہ ہمدردی ہوتی ہے, اس سے بڑھ کر ہمدردی کا معاملہ ہو کہ تم انہیں اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کرو تاکہ وہ ہمیشہ کی تکلیف جہنم کے عذاب سے بچ سکیں. تو نوح علیہ السلام کے متعلق اور پیغمبر کے متعلق فرمایا کہ یاد کرو جب ان کے بھائی یعنی نوح علیہ السلام نے قوم سے کیا کہا, الا تتقون, کیا تم ڈرتے نہیں ہو, کیا تم میں اللہ کا خوف نہیں, کیا تم میں اللہ کا ڈر نہیں, انی لکم رسول امین, یہ الفاظ بھی بار بار آئیں گے آگے, بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. اس سورہ مبارکہ میں پیغمبروں کے ایک اہم وصف یا صفت کو بیان کیا گیا اور وہ ہے امین, میں امانت دار ہوں, اللہ نے ذمہ داری دی, وہ امانت ہے میرے پاس, اس کو تمہارے تک پہنچا رہا ہوں, اور تم میرے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتے ہو. کردار کی گواہی بھی پیغمبر لوگوں کے سامنے رکھتے تھے. مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں, فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون, بس میں تمہارے درمیان ایک طویل عمر بسر کر چکا ہوں, افلا تعقلون, بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 برس کی عمر کو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کیا. 40 سال گزارے تمہارے درمیان, تم نے مجھے صادق کہا, تم نے مجھے امین کہا, تم نے اپنے فیصلے مجھ سے کرائے, حجر اسود کا معاملہ اس کا فیصلہ تم نے مجھ سے کرایا. جس نے کبھی بندوں کے معمولی چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھوٹ نہ بولا ہو, کیا وہ 40 برس میں جا کر اللہ کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے؟ معاذ اللہ. کردار کی گواہی, یہاں بھی بات آ رہی ہے انی لکم رسول امین، نوح علیہ السلام سے کہلوایا گیا بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. آج دعوت دین کا کام کرنے والوں میں بھی یہ امانت داری، کردار کا درست ہونا، اخلاق و کردار کا بہتر ہونا، یہ گواہی پہلے ضروری ہے. رسول اللہ کا کردار پہلے پیش فرما دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، پھر آغاز وحی ہے اور آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں. دعوت دین کے کام کرنے والوں میں اگر امانت داری کا وصف نہیں ہے، ایفا عہد نہیں ہے، کردار درست نہیں ہے، معاملات درست نہیں ہے، تو وہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. قرآن فرماتا ہے سورہ الصف آیت نمبر 2 اور 3 میں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ دعوت دیتے ہو لوگوں کو صداقت کی، امانت کی، ایفاء عہد کی، دیگر معاملات کی، اور تمہارا کردار اس کے ثبوت پیش نہ کرے. کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ کیوں تمہارے قول اور فعل میں تضاد ہے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انتہائی ناراض کر دینے والی ہے، غصہ دلانے والی ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرتے نہیں ہو. داعیان دین جو دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، ان کو تو اول درجے میں اس کا خیال کرنا ہے. ہاں، اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم دین کی دعوت کا کام نہیں کر رہے تو ہم بری ذمہ ہو گئے اور ہم بس دوسروں پر انگلیاں اٹھائیں، اچھا یہ فلاں جماعت کا، یہ فلاں جماعت کا، یہ فلاں جماعت کا. نہ، یہ پوری امت کا کام ہے دین حق کی گواہی پیش کرنا. یہ دو چار جماعتوں کا کام نہیں، پوری امت کا کام. قرآن نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جنہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے. اللہ تعالیٰ نے کسی مدرسے کا نام نہیں لیا اس آیت میں، کسی دارالعلوم کا نام نہیں لیا، مفتیان کرام کا نام نہیں لیا، علماء کرام کا نام نہیں لیا، فلاں جماعتوں کے نام نہیں لیے، پوری امت کو خطاب کیا. تم بہترین امت ہو، یہ 2.25 ارب مسلمان یا اس سے زائد، تمہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا، تم نے نیکی کا حکم دینا، تم نے بدی سے روکنا ہے. تو بجائے اس کہ ہم کسی صاحب علم پر، کسی امام پر، کسی خطیب پر، کسی جماعت کے لوگوں پر انگلیاں اٹھائیں کہ دیکھو جی آج مولوی صاحب نے جمعے میں یہ بتایا تھا، ان میں تو یہ گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے، ہمدردی سے ان کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، لیکن دعوت کا کام خالی ان کی ذمہ داری نہیں ہے میرے بھائی. دعوت دین کا کام کرنا، اللہ کے دین کی نمائندگی کرنا، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا آپ کی، میری، ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور جب ہم اپنے اندر جھانک لیں گے انشاءاللہ تعالی تو باقی لوگ اچھے لگیں گے ہمیں انشاءاللہ تعالی. کسی نے کہا اور خوب کہا، جب تک میں دوسروں کو دیکھتا تھا اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا تھا، جس دن سے میں نے اپنے اندر جھانکنا شروع کیا مجھے دوسرے اچھے نظر آنے لگے. اللہ ہمیں سمجھ دے. تو یہ پیغمبروں کا وصف، بنیادی وصف، بنیادی صفت کہ وہ امانت دار تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری کو کیسے وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ فرماتے ہیں شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور یہ حدیث مبارک نہ سنائی ہو. اسی لیے ہر جمعے میں آپ یہاں بھی سنتے ہیں، بحقی شریف کی وہ روایت ہے، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں امانت داری نہ ہو، اور اس کا کوئی دین نہیں ہے جس میں ایفاء عہد نہ ہو. آج یہ بات ہم کہتے ہیں مغرب میں بڑی اچھی ہیں، اگر کوئی خیر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ہمارے دین کی تعلیم ہے، تو ہمارے نبی کے ہر خطبے کا حصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تمہیں امانت داری نہیں، تمہارے اندر ایمان ہی نہیں، اگر تم وعدے کو پورا نہیں کرتے، تمہارا دین ہی نہیں. یہ بنیادی اوصاف ہے. سورہ المؤمنون میں شروع میں پڑھے 18 پارے میں جنت الفردوس میں جگہ پانے والوں کی صفت کیا بیان ہوئی، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. اور وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس میں جگہ پائیں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، جو اپنی امانتوں کا لحاظ رکھتے اور اپنے وعدوں کی تکمیل کرتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں. اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کیا امانت صرف یہ ہے کہ آپ کو میں نے، یا میں نے آپ کو روپیہ پیسہ دیا اور آپ نے مجھے واپس کر دیا، میں نے آپ کو واپس کر دیا؟ یہ تو امانت کے کل تصور کا 2% بھی نہیں. حدیث شریف میں آیا کہ المجالس بالامانہ، مجلس میں جو تنہائی میں باتیں ہوتی ہیں، الگ بیٹھ کر باتیں ہوتی ہیں، کسی کمپنی میں ہوں گی، گھر کے بڑوں کے درمیان ہوں گی، کسی نے انفرادی طور پر مسئلہ معلوم کیا، مشورہ لیا، اپنا ذاتی مسئلہ بتایا، اپنے ذاتی حالات بتائے، یہ مجلس کی بات بھی امانت، اس کو لیک نہ کرنا. حدیث شریف میں کسی نے کہا کہ میرا سلام فلاں کو پہنچا دے، سلام پہنچانا بھی امانت ہے. میں کہیں ملازم ہوں، مجھے تنخواہ ملتی ہے، تو وہ وقت میرے پاس امانت ہے، ادارے کی کارکردگی کے لیے مجھے وقت لگانا چاہیے، نہ کہ اپنے ذاتی معاملات کی درستگی کے لیے وقت لگاؤں. میں کہیں گورنمنٹ آفیسر ہوں، سیمی گورنمنٹ میں آفیسر ہوں، مجھے گاڑی بھی لکھی ہے، یہ فلاں چیزیں فیسلٹیز بھی لکھی، کائے کے لیے؟ عوام کی بہبود کے لیے، ادارے کی کارکردگی بہتر ہو تاکہ عوام کا فائدہ ہو. میں بیٹھ کر اس کا عیاشی شروع کر دوں، یہ حرام ہے، یہ خیانت ہے. اور خاص طور پر جو پبلک ڈپارٹمنٹس ہیں، سیمی گورنمنٹ، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس، یا تو عوام کا پیسہ آتا ہے بھائی، اتنے لاکھوں کروڑوں کا پیسہ ہے یہ، اس میں ڈنڈیاں کوئی مارے تو یہ تو اتنا بڑا جرم جس کی کوئی حد نہیں. اور آج بڑے آرام سے لذیذ ڈش سمجھ کے ہمارے کھایا جاتا ہے، یہ حرام ہے. پھر یہ جسم امانت ہے اللہ کی میرے اور آپ کے پاس، اس کا کل جواب دینا ہے، آزاد تھوڑی جو چاہے کرے، اللہ کو جواب دینا ہے. تم نے کہاں زندگی لگائی، کہاں جوانی تم نے کھپائی؟ مال امانت ہے، اولاد امانت ہے، اللہ کا کلام یہ امانت اللہ کے نبی ہمارے حوالے کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تھامنا، دوسروں کو بھی پہنچانا. اللہ کا دین ہمارے پاس امانت ہے، یہ پاکستان جو اسلام کے نام پر ہم نے لیا امانت ہے ہمارے پاس، جس کے ساتھ ہم نے بیڑا غرق کر رکھا ہے، معاذ اللہ دین کو دیش نکال ہم نے دے رکھا ہے. آج دیکھیے چینلز پہ کیا دکھایا جا رہا ہے، یہ بل بورڈز پہ کیا دکھایا جا رہا ہے، یہ پاکستان امانت ہے. 15 لاکھ سے زیادہ جانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ملنے والا یہ خطہ امانت ہے ہمارے پاس. یہ ہے امانت کا تصور، اور یہ پیغمبروں کا بنیادی وصف تھا، اور ہم پیغمبروں کے ماننے والے ہیں. اگر اس امانت داری کا وصف ہم میں نہیں تو ہم واقعتاً پھر پیغمبروں کی نمائندگی تو نہیں کر رہے، اور اگر پیغمبروں کی نمائندگی نہ کر رہے ہوں تو کیا اللہ کی نجات ممکن ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے پیغمبروں کے نقش قدم پر چلنے اور ہمارے اخلاق و رویوں کو، کردار کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.